الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سوره الحديد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا ان الله يحيي الارض بعد موتها قد بينا لكم الايات لعلكم تعقلون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم نور قلوبنا بالايمان واشرح صدورنا للاسلام واجعلنا على بينة منك اللهم طهر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء والسنتنا من الكذب واعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور آمين يا رب العالمين سورہ حدید کا تیسرا حصہ اس وقت ہمارے زیر مطالعہ ہے اور ہم اس وقت غور کر رہے تھے آیت نمبر 14 پر یہ نفاق کے جو باطنی جو مراحل ہیں آدمی گرتے گرتے گرتا ہے ایک دم نہیں ذالک کبھی انہم آمنوا ثم کفروا در حقیقت یہ اس کی باطنی تشریح ہے کہ جو اس آیہ مبارکہ میں آ رہی ہے وہ پکار کر کہیں گے اہل ایمان سے الم نکم معکم کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے قالوا بلا جواب میں وہ کہیں گے اہل ایمان کیوں نہیں لیکن ولکنکم فتنتم انفسکم وتربصتم وارتبتم وغرتکم الامانی حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ اب دیکھیے یہاں پر حرف عطف آیا ہے صرف عطف میں مغایرت تو ہوتی ہے لیکن یہ کہ لازمی نہیں ہوتا کہ زمانی ترتیب بھی ہو البتہ یہاں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پر ترتیب زمانی بھی ہے ایک چیز کے نتیجے میں دوسری چیز دوسرے کے نتیجے میں تیسری چیز تیسری کے نتیجے میں چوتھی چیز یہی در حقیقت عظمت ہے ان آیات مبارکہ کی اور یہی ہم دیکھیں گے آگے چل کر کے تیسرے رکوع کی پہلی آیت میں بھی وہی انداز ہے وہ بھی اس سورہ مبارکہ کی عظیم ترین آیات میں سے فرمایا گیا کہ تم نے اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں فتنے میں مبتلا کیا یعنی علائق دنیاوی اور مال و اسباب دنیاوی کی دولت کو جائز حد تک نہیں رکھا اس کو حد سے بڑھنے دیا اس کے نتیجے میں وتربص تم گو مگو کی کیفیت میں مبتلا ہو گئے تم ایک متردد اور متذبذب کیفیت کے اندر مبتلا ہو گئے اس کے نتیجے میں ورتب تم شکوک و شبہات پیدا ہو گئے جیسا کہ میں نے بارہ عرض کیا ہے عمل صالح سے بھی ایمان میں اضافہ ہوتا ہے ایمان سے عمل صالح میں اضافہ ہوگا. یہ گویا کہ جیسے اسپائرل ایک ہے، آپ پیچ کو کستے جائیے، وہ جو جس طرح چکر کھاتا ہے تو وہ ساری چیز آگے بڑھتی جاتی ہے. اسی کے برعکس کو آپ کہتے ہیں وشس سرکل. وشس سرکل میں ایک چیز ہوئی، اس کے بعد اس کا نتیجہ نکلا، اس سے پھر کوئی اور خرابی زیادہ بڑھ گئی، پھر اور خراب نتیجہ نکلا. تو یہاں پہ پسپائی کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اب ایمان کی جتنی تھوڑی بہت پونجی نصیب تھی، اس میں بھی شکوک و شبہات کے جو ہے کانٹے اب چبھنے شروع ہوئے. یہاں پر بھی نوٹ کر لیجئے وہ آیت سورہ حجرات کی، مومن صادق کی ڈیفینیشن، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا. سچے مومن تو وہ ہیں، حقیقی مومن، جو اللہ پر، اس کے رسول پر ایمان لائے پھر شک میں نہیں پڑے. وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور انہوں نے جہاد کیا اپنے مال اور اپنی جان سے اللہ کی راہ میں. تو فرمایا تیسرا نتیجہ ورتبتم. چوتھی بات، ضمیر آخر ہے نا، کچھ نہ کچھ ایمان کی رمق تو ہے، ایک دم تو ایمان زیرو نہیں ہو گیا ہے. ملامت جب دل کرتا ہے، غرتکم الامانی، اب وہ جو من گھڑت خیالات ہیں، من گھڑت عقائد ہیں، وشفل تھنکنگ ہے، اللہ بخش دے گا، ہم تو آخر بہرحال خصوصی نسبت رکھتے ہیں اس سے، امت مرحومہ میں ہے، جو بھی کچھ ہے لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہے، بہرحال ہمارا جو کلیم ہے وہ تو اپنی جگہ پر برقرار ہے. اس سے وہ اور پختہ ہوا معاملہ. وغرک حتی جا امر اللہ، یہاں وہ فینومینن مکمل ہو گیا. لیکن اس کے بعد فرمایا خوب دھوکا دیا تمہیں، غرکم باللہ، اللہ پر دھوکا دیا، اللہ کی شان رحیمی کے حوالے سے دھوکا دیا، اللہ کی شان غفاری کے حوالے سے دھوکا دیا. غرکم باللہ الغرور، غرور فعول کے وزن پر بہت بڑا دھوکے باز. بالکل یہی انداز، ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک کلا بل تکذبون بالدین. تم اللہ تعالی کی شان غفاری اور شان رحیمی کا زیادہ حوالہ دے کر اور اس سے دھوکہ کھا کر اللہ کی اس جزا و سزا کی جو بات ہے اس کا انکار کر رہے ہو، تکذیب کر رہے ہو دین کی. تم نے اس جزا و سزا کا جو ہے اللہ کا قانون، اصل میں اس کی نفی کر دی ہے. یقیناً وہ غفور بھی ہے، یقیناً وہ رحیم بھی ہے، لیکن شدید العقاب بھی ہے، انتقام بھی ہے، عذاب دینے میں بھی بہت سخت ہے. اس اعتبار سے جیسے کہا جاتا ہے کہ بندہ مومن کا معاملہ اللہ کے ساتھ بین الخوف والرجا رہنا چاہیے، اس کی غفاری سے امید بھی ہو، اللہ بخشے گا، لیکن اندیشہ بھی رہے، خطرہ بھی رہے، اس سے بیلنس رہے گا ایٹیٹیوڈ. اگر ذرا سا بھی معاملہ جو ہے شان غفاری اور شان رحیمی پر تکیہ زیادہ ہو گیا، ہم ظاہر بات ہے ڈھیلے ہو جائیں گے، اعصاب ڈھیلے پڑ جائیں گے. اب کاہے کو آدمی جو ہے زیادہ کھکیڑ مول لے، کاہے کو زیادہ قربانیاں دے، کاہے کو زیادہ مشقتیں جھیلی، کاہے کو پیٹ پر پتھر باندھے، کاہے کو اپنی معاش جو ہے اس کے دروازے تنگ کرتا چلا جائے، کاہے کو دنیاوی ترقی جو ہے اس کو خود اپنے لیے اب اس کے راستے مسنود کرے. تو ظاہر بات ہے یہ تو وہی کرے گا جو سمجھے گا لازم ہے، مسئولیت ہے، جواب دہی ہے، ورنہ پکڑ ہے، سزا ہے، عذاب. وغرکم باللہ الغرور، یہ مضمون اتنا اہم ہے کہ قرآن مجید میں سورہ لقمان اور سورہ فاطر میں پوری پوری آیتیں آئی ہیں اس پر، وہ نوٹ کر لیجئے. سورہ لقمان کی تو آیت نمبر 33 ہے، لاسٹ بٹ ون، کل آیتیں 34 ہیں، 33ویں ہیں. یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولده ولا مولود له هو جاز عن والده شیئا ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور. باللہ، یہاں بھی وہی لفظ آیا. اہل ایمان، اے لوگو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور ڈرو اس دن سے جس دن کے کوئی باپ اپنے بیٹے کی طرف سے کوئی کفارہ نہیں دے سکے گا، کوئی فدیہ نہیں دے سکے گا، نہ ہی کوئی بیٹا اپنے باپ کے کسی درجے میں کام آ سکے گا. ان وعد اللہ حق، یاد رکھو اللہ کا وعدہ حق ہے. ان الساعۃ لآتیۃ، قیامت آ کر رہے گی، حساب کتاب ہو کر رہے گا. وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، جزا و سزا واقع ہو کر رہیں گے، اس میں کسی طرح کا شک و شبہ نہ آ جائے. ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا، تو دیکھنا تمہیں دھوکہ نہ دینے پائے یہ دنیا کی زندگی. ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور دیکھنا تمہیں اللہ کی شان رحیمی اور غفاری پر دھوکہ نہ دے دے یہ دھوکے باز، یہ شیطان لعین. یہ ہے سورہ لقمان کی آیت نمبر 33. اس کا خلاصہ جو ہے وہ سورہ فاطر کی آیت نمبر 5 ہے. پہلے الفاظ وہی ہیں اور اس کے بعد آخری ٹکڑا ہے، یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور. اے لوگو، اللہ کا وعدہ سچا ہے، یہ شدنی ہے، جزا و سزا ہو کر رہے گی، اور اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ حق ہے، تو دیکھنا تمہیں یہ دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے، اور دیکھنا وہ شیطان لعین، وہ دغا باز تمہیں دھوکہ دینے میں کامیاب نہ ہوتا. بہرحال یہ ہیں وہ 5 سٹیجز. ایک صاحب ایمان، یہ وہ نفاق نہیں ہے جو دھوکہ دینے ہی کے لیے ایمان لایا تھا، یہ وہ نہیں ہے، یہ وہ ہے جو ایمان لایا ہے، خلوص سے لایا ہے، لیکن آگے ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے تیار نہیں، بچ بچ کر چلنا چاہتا ہے. جس کو ہو جان و دل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں؟ ظاہر بات ہے مرحلہ سخت ہے اور جان عزیز. معاملہ یہ ہے اصل میں کہ کعبہ میرے پیچھے ہے، کلیسا میرے آگے، یہ کشمکش ہے. وَلَاكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ. اب اس نفاق کا انجام کیا ہے؟ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا. بڑا پیارا انداز ہے یہ. تو اب آج کے دن نہ تم سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا نہ کافروں سے. یہاں بریکٹ کر دیا منافقوں کو کافروں کے ساتھ. یہ اصل میں جواب ہے ان کے اس قول کا کہ الم نکم معکم، کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ دنیا میں تم اہل ایمان کے ساتھ تھے، کیونکہ مسلمان تھے، لیگلی تم ان کے ساتھ شامل تھے، مسلمان سمجھے جاتے تھے، یہاں تک کہ حضور کے ساتھ حضور کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے. لیکن یہ کہ یہاں معاملہ اب یہاں انجام کے اعتبار سے تم کفار کے ساتھ بریکٹڈ ہو، بس یہی نفاق ہے کہ قانوناً وہ در حقیقت دنیا کی زندگی میں وہ مسلمان سمجھا جاتا ہے، حقیقتاً عاقبت کے اعتبار سے، انجام کے اعتبار سے اس کا انجام جو ہے وہی ہے جو کفار کا ہے. فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا. تو آج نہ تو تم سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا نہ کافروں سے. مَأْوَاكُمُ النَّارِ. میں نے اس سے پہلے بھی کبھی کہا ہے انہی دنوں میں، قرآن مجید میں طنز بھی ہے. دیکھیے مأوا کہتے ہیں پناہ گاہ، جس کی طرف انسان دوڑتا ہے، لپکتا ہے کسی خطرے سے بچنے کے لیے. طوفان آ رہا ہے تو پہاڑ کے اندر کوئی جگہ نظر آ گئی، کوئی غار ہے، وہ مأوا ہے. آوا یووی ایوان، کسی کو پناہ دینا. مأوا وہ جگہ کہ جہاں انسان جاتا ہے پناہ کی طلب میں. مأواکم النار، اب تمہاری پناہ گاہ یہی آگ ہے. ہی مولاکم، مولا کا لفظ طنز پر طنز ہے یہ. مولا کہتے ہیں ہمدرد، غم گسار، مددگار، دوست، پشت پناہ، ساتھی. مولاکم ہی مولاکم، یہی ہے اب تمہاری یہی آگ جو ہے، یہی ہمدرد ہے، غم گسار ہے. دکھ درد کہنا ہے تو اسی سے کہو، نالا و شیون ہے تو اسی سے کرو. مأواکم النار ہی مولاکم وبئس المصیر، اور بہت ہی بری ہے لوٹنے کی جگہ، جانے کی جگہ، وہ جگہ جہاں پہ کہ انسان انجام کار پہنچا دیا جائے. یہاں تیسرا حصہ سورہ مبارکہ کا ختم ہو گیا. اس درس میں اب ہم جو اپنے سیشنز رکھ رہے ہیں 45-45 منٹ کے، اس میں اب حصوں کی یہ تقسیم نہیں ہو پا رہی. اب آئیے چوتھا حصہ. یہ چوتھا حصہ جو ہے یہ بھی 4 آیات پر مشتمل ہے، اور اس میں ایک عجیب ہے، یہ بھی اپنے مضمون کے اعتبار سے میرے نزدیک قرآن مجید کا کلائمیکس. اب جو یہ حقائق منکشف ہوئے، درجہ بدرجہ انکشاف ہو گیا حقائق کا، اللہ کرے ہمیں بھی توفیق ہو جائے اندر جھانکنے کی، غریبان میں جھانکنے کی، اپنی حقیقت کو دیکھنے کی، ٹٹولنے کی. فرض کیجئے کسی کو اس کی توفیق مل گئی. اب یہ ہے کہ اب شیطان کا حملہ کیا ہوتا ہے؟ تاخیر، تعویق. ٹھیک ہے، میں درست ہو جاؤں گا، اپنا رویہ صحیح کر لوں گا، ذرا یہ کام کر لوں، ذرا یہ ذمہ داری ادا ہو جائے، ابھی ذرا ریٹائر ہو لوں پھر کام کروں گا. اول تو ایک ریٹائرمنٹ کے بعد آپ میں رہ کیا جائے گا جو آپ کام کریں گے؟ وہ تو آپ کو کھوکھلا کر کے تو چھوڑتے ہیں، رہ کیا جاتا ہے؟ توانائیاں ختم ہوئی. اور پھر یہ ہے ذرا بچیوں کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں، اور ذرا یہ بچوں کا معاملہ ہے، وہ بچوں کے بعد بچوں کے بچے سامنے آئیں گے. مسائی کارے دنیا کسے تمام نہ کر، یہ جان لیجیے اچھی طرح. آدمی کو اس کی بہترین تعبیر کی ہے حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے. یہ ان تین صحابہ میں سے ہیں کہ جو غزوہ تبوک میں جب حکم تھا ہر صاحب ایمان چلے تو منافقین نے تو کچھ نے تو آ کر جھوٹے بہانے بنا کر معذرت حاصل کر لی, اجازت لے لی. کچھ جو تھے بغیر اجازت لیے بھی بیٹھے رہے. جب حضور واپس آئے تب جا کر قسمیں کھا کھا کے, حضور یہ تھا میں تو بالکل تیار تھا, بالکل میں نے سواری بھی تیار کی ہوئی تھی, عین وقت پر بس یہ مصیبت آ گئی, میں رک گیا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے جھوٹوں سے زیادہ اعتنا نہیں فرماتے, اچھا ٹھیک ہے جائیے. لیکن یہ کہ یہ تین صحابہ ایسے تھے جو رہ گئے, تھے مومن صادق. واپسی پر جب ایکسپلینیشن کال ہوئی تو مان لیا. ان کے کعب ابن مالک کے الفاظ, بڑی طویل حدیث ہے یہ بخاری شریف کے اندر, طویل ترین حدیثوں میں سے ہے, کہ حضور زبان میرے پاس بھی ہے, طلاقت لسانی مجھے بھی حاصل ہے, میں بھی جھوٹے بہانے بنا کر آپ کی اس وقت کی پکڑ سے بچا سکتا تھا اپنے آپ کو, لیکن میں صاف اعتراف کرتا ہوں کہ جتنا صحت مند میں اس زمانے میں تھا اتنا کبھی نہیں رہا, اور جتنا میں غنی اس زمانے میں تھا اتنا کبھی نہیں رہا. دیر واز نو ایکسکیوز, نہ یہ کہ میرے پاس وسائل نہیں تھے, نہ یہ کہ میں بیمار تھا. بس ہوا کیا ہے, میں تاخیر و تاویخ میں پڑ گیا. میرے نفس نے مجھے یہ دھوکہ دیا کہ حضور تو چلیں گے 30,000 کا لشکر لے کر. تو ظاہر بات ہے کہ انفارمیشن کسی آرمی کو موو کرنا ہو تو سپیڈ وہ تو نہیں ہو سکتی جو ایک آدمی چلا جا رہا ہو دوڑا ہوا. تمہاری جو ہے اونٹنی جو ہے ناکا ہے تمہاری, وہ بھی بڑی تیز رفتار ہے, صحت مند ہے, تو حضور کو چلنے دو, روانہ ہو جانے دو لشکر, اس کی موومنٹ جو ہے سلو ہوگی, تم ذرا 2-4 دن کے بعد تیزی کے ساتھ منزل پر منزل کرتے ہوئے جا کے مل لینا حضور سے. اس دھوکے میں آ گیا. میں ٹالتا رہا, ٹھنڈی چھاؤ ابھی گھر میں, اور یہ گرمیوں کا شدید موسم ہے, جا رہے ہیں صحرا کا سفر ہے, تپتی راہیں مجھ کو پکاریں, دامن پکڑے چھاؤں گھنیری, ابھی گھر کی ٹھنڈی چھاؤں جو ہے اس کا فائدہ اٹھاؤ. میں ایک ایک دن کر کے ٹالتا رہا کہ ایک دن اچانک مجھے محسوس ہوا کہ اب تو چاہے میں کتنی ہی تیز رفتاری سے جاؤں آپ کے ساتھ نہیں مل سکتا, بس میرے آثار ڈھیلے ہوں گے. حضور نے پھر سخت سزا دی انہیں, بائیکاٹ, کوئی مسلمان ان سے بات نہ کرے. بڑی پیاری حدیث ہے وہ, اس کا مطالعہ کیجئے گا. لیکن یہ تاخیر و تعویق ہے اصل میں شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار. وہ جو اقبال نے کہا نا, خواب سے بیدار ہوتا ہے ذرا محکوم اگر, پھر سلا دیتی ہے اس کو حکمراں کی ساحری. سلطنت اقوام غالب کی ہے ایک جادوگری, آ بتاؤں تجھ کو رمز آیا ہے ان الملوک. سلطنت اقوام غالب کی ہے ایک جادوگری, خواب سے بیدار ہوتا ہے ذرا محکوم اگر, پھر سلا دیتی ہے اس کو حکمراں کی ساحری. یہ تاخیر اور تعویق ہے اصل. معوقین کا لفظ ہم سورہ احزاب میں پڑھ چکے ہیں, تعویق تاخیر. اس کو یہاں پر اب توکا ہے, الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق. آنا یأن, الم یأن, کیا آ نہیں گیا ہے وقت اہل ایمان کے لیے؟ یہ ہے وہ جھنجھوڑنے کا انداز. کس امید پر یہ تاخیر اور تعویق؟ کل کا یقین ہے کہ زندگی ہے کل؟ تم تو سالوں کا حساب بنا رہے ہو, یہ کام کر لوں, اس سے فارغ ہو جاؤں, یہ ذمہ داریاں ہیں, یہ معاملہ ہو جائے تو بس پھر بس اپنے آپ کو وقف کر دوں گا. تمہارے تو بڑے لمبے چوڑے جو ہیں وہ بڑے منصوبے بڑے طول طویل ہیں. کل کا یقین ہے؟ اس کا یقین ہے کہ صبح کا سورج دیکھنا نصیب ہوگا؟ الم یعنی للذین آمنوا, کیا وقت آنے گیا ہے ایمان کے لیے؟ ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق, کہ جھک جائیں ان کے دل, خشع خاشعین, خاشعۃ ابصارهم ترہقهم ذلہ, قیامت کے دن میدان حشر میں جب کافروں کی نگاہیں زمین میں گڑی ہوں گی اس کے نقشہ کھینچا گیا, خاشعۃ ابصارهم, ان کی نگاہیں گڑی ہوں گی, خجالت, شرمندگی, جو تباہی اور ہلاکت اور بربادی سامنے تھی اس کو دیکھ کر. تو نگاہوں کا زمین میں گڑ جانا, اور خشوع و خضوع نماز کا, قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون, وہی لفظ تخشع قلوبهم لذکر اللہ, کیا وقت آنے گیا ہے کہ اللہ کی یاد میں, وما نزل من الحق, اور جو حق نازل ہو چکا ہے اللہ کی طرف سے, اس حق نے جہاں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی جدا کر دیا ہے, حق و باطل کو ممیز کر دیا ہے, جہاں اندھیرے سے نکال کر تمہیں روشنی میں آنا نصیب فرما دیا ہے, اسی حق نے تمہیں ذمہ داریاں بھی بتائی ہیں, اسی کلام الہی نے تمہارے فرائض بھی معین کیے ہیں, اسی نے تمہیں بتایا ہے کہ دین کیا چاہتا ہے, دین کا تقاضا کیا ہے. تمہارے فرائض کیا ہے؟ تو کب تک یہ تاخیر و تعویق میں پڑے رہو؟ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبل، اور نہ ہو جائیں وہ ان لوگوں کے مانند جن کو کتاب دی گئی تھی پہلے. اب یاد کیجیے پہلی نشست میں جو میں نے تعارفی باتیں کہی تھیں ان سورتوں کے بارے میں، کہ ان میں اہل کتاب کا تذکرہ بطور نشان عبرت ہے. مسلمانوں، تم سے پہلے بھی ایک امت مسلمہ تھی، بلکہ پہلے تو مجھ پر یہ حقائق اتنے واضح نہیں تھے، چونکہ یہ موضوع کے طور پر اس کو کبھی میں نے اختیار نہیں کیا تھا. اب تو واقعی ایک حیرت ہوتی ہے، جیسے الفاظ ان کے لیے قرآن میں آئے ہیں ہمارے لیے نہیں آئے. وانی فضلتکم علی العالمین، ان الفاظ کی ذرا گمبھیرتا جو ہے اس کا تصور کیجیے. ٹھیک ہے، دو ہی مرتبہ خیر امت بھی ہمیں کہا گیا، امت وسط بھی کہا گیا، لیکن کہاں یہ لفظ خیر امت اور امت وسط کہا؟ وانی فضلتکم علی العالمین. 1400 برس تک نبوت کا تار ٹوٹا ہی نہیں، شروع بھی ہو رہے تو دو نبی موسیٰ اور ہارون، اور پھر خاتمہ ہو رہا ہے 1400 برس کے بعد اس سلسلہ انبیاء کا، سلسلہ انبیاء بنی اسرائیل. تو اس وقت میں دو ہیں، حضرت عیسیٰ بھی حضرت یحییٰ بھی. کتابیں بھی تین دی گئی ہیں، صحیفے تو بے شمار دیے گئے، جتنے نبی آئے ہیں ان پر جو وحی آتی رہی ہے انہی کی کتابیں ہیں جو اولڈ ٹیسٹمنٹ، بکس آف دی اولڈ ٹیسٹمنٹ میں جمع ہیں. ورنہ یہ کہ قرآن کے نزدیک بھی تورات دی گئی، زبور دی گئی، انجیل دی گئی. وہ قوم جو ہے کہاں سے کہاں، لیکن وہ اب نشان عبرت ہے. دیکھ لو، وہی قوم ہے، زور متعلیہم الذلت والمسکنت وباؤوا بغضب من اللہ، انہی پر اللہ کی ذلت اور مسکنت مسلط ہوئی ہے، وہی اللہ کے عذاب میں گرے ہیں، انہی پر اللہ کے عذاب کے کوڑے برستے ہیں. نبوکدنضر کے ہاتھوں انہیں تباہ و برباد کیا گیا، پھر کبھی رومیوں کے ہاتھوں، کبھی یونانیوں کے ہاتھوں، یہاں تک کہ اس صدی میں جو کچھ ہٹلر کے ہاتھوں ہوا ہے، 60 لاکھ یہودی قتل ہوا ہے، 6 ملین آف دم. یہ تو اس صدی کا واقعہ ہے. نبوکدنضر تو خیر آپ کو نظر آئے گا 2500 سال پرانی بات ہو گئی، لیکن یہ تو اس صدی کا واقعہ ہے. ابھی 50 برس ہی ہوئے، 60 برس ہوئے، 50-55 برس ہوئے، سیکنڈ ورلڈ وار کے دوران ہوا. تو بہرحال، اور اسی لیے وہ آیت بھی ذہن میں رکھیے، جب وہ کہتے تھے نحنو ابناء اللہ واحباؤہ، تو قرآن کا تبصرہ کیا ہے؟ فلما یعذبکم بذنوبکم، ایسے ہی لاڈلے اور چہیتے ہو اپنے خیال میں اللہ کے، تو اللہ تمہیں عذاب کیوں دیتا رہا ہے تمہارے گناہوں کی پاداش میں؟ دنیا میں تمہیں پٹوایا ہے اور اس بری طرح پٹوایا ہے، تو آخرت میں بھی تم پر عذاب کے کوڑے برسیں گے. تو دیکھ لو مسلمانوں، کہیں تم ویسے نہ ہو جانا. ولا یکونوا، نہ ہو جائیں ان لوگوں کے مانند، کالذین اوتوا الکتاب من قبل، جنہیں کتاب دی گئی تھی پہلے. فطال علیہم الامد، تو ان پر ایک مدت مدید جب گزر گئی، فقست قلوبهم، ان کے دل سخت ہو گئے. ویسے شدت تاثر جو ہے، میں نے پہلے آپ سے عرض کیا تھا کہ حضرت ابو بکر نے اپنے بارے میں یہ الفاظ استعمال کیے، وہ تو ہے شدت تاثر. جب اہل یمامہ کا ایک وفد آیا اور ان کے سامنے قرآن پڑھا گیا اور ان لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، تو حضرت ابو بکر نے فرمایا، ان کا دور خلافت تھا، خلیفۃ المسلمین، امیر المومنین تھے، ہاکذا کنا حتی قست القلوب، یہی حال کبھی ہمارا بھی ہوتا تھا یہاں تک کہ ہمارے دل سخت ہو گئے. لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ ہے شدت تعصب. جیسے حضور فرماتے ہیں انہ لیغال علی قلبی، کہ میرے دل پر بھی کبھی کبھی کوئی حجاب سا طاری ہو جاتا ہے. تو اس کو کہیں آپ لفظ کی جو ہے شراکت کی وجہ سے، لفظ مشترک ہے، کہیں اس میں دھوکہ نہ کھا جائے کہ ہمارے دلوں کے حجاب اور حضور کے دل کا حجاب کوئی ایک نوعیت ایک ہے ان کی، کہ نسبت خاک رابع عالم پاک والی بات ہے. اسی طرح وہ قصت قلوب جو ہے، قصابت قلبی، اس کے لیے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 74، ثم قصت قلوبکم من بعد ذلك فهي كالحجارۃ او اشد قسوۃ وان من الحجارۃ لما يتفجر منه الانہار وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء وان منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. یہ آیت بہت ضروری ہے یہاں قصد قلوبکم کے حوالے سے. سختی کتنی ہوتی ہے انسان کے دل کی، سختی جو ہے کوئی چٹان، کوئی پتھر جو ہے اس کی سختی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. یہ تو ہمارے عام مشاہدے کی بات ہے، کوئی بھیڑیا وہ درندگی نہیں کر سکتا جو انسان انسان کے ساتھ کرتا ہے. وہ بھی بھوکا ہوگا تو کرے گا جو کرے گا، لیکن جو کچھ کہ اس نیشنلزم اور اس میں اندھے ہو کر جو آج بوسنیا میں ہو رہا ہے، جو کبھی مشرقی پنجاب میں ہوا تھا، کبھی مشرقی پاکستان میں ہوا تھا اور ہوتا رہتا ہے. یہ بھوت جب سوار ہوتا ہے قومیت کا تو جو کچھ ہوتا ہے مسلمانوں کے ہاتھ میں ہوا ہے, کراچی میں ہوا ہے. چھوٹے چھوٹے بچوں کو اٹھا کر گھر میں آگ لگائی گئی ہے, بچے نکلے اٹھا اٹھا کے پھر پھینکا گیا اس آگ میں, اور یہ مسلمانوں نے مسلمانوں کے ساتھ کیا, کراچی میں کیا. تو یہ جو قساوت قلبی ہے یہ کسی درندے کے اندر بھی نہیں ہوگی. انسان جب گرتا ہے تو اسفل ساکرین, لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل ساکرین, پھر نچلوں میں سب سے نیچے جاتا ہے. تو تمہارے اس کے بعد دل سخت ہوتے چلے گئے, وہ سختی کیسی ہے, فہیہ کل ہجارت اوشد قسوا, وہ پتھروں کے مانند ہو گئے بلکہ ان سے زیادہ سخت, اس لیے کہ پتھروں میں تو ایسے بھی ہوتے ہیں. فَإِنَّ مِنْهَا مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنَ الْأَنْهَارِ, ان میں سے چشمے پھوٹ نکلتے ہیں, پتھر میں سے پانی برآمد ہوتا ہے چشمے پھوٹتے ہیں. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ, ایسے بھی ہیں جو شق ہو جاتے ہیں پتھر اور پھر ان میں سے پانی نکل آتا ہے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَحْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ, چٹانیں گرتی ہیں اللہ کے خوف سے, چٹانیں منہدم ہو جاتی ہیں سرنگو ہو جاتی ہیں. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ, اور اللہ غافل نہیں اسے جو تم کر رہے ہو. اب یہ ہے در حقیقت ثُمَّ قَسَدْ فَقَسَدْ قُلُوبَهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ, یہ فسق اور فجور اس کا نتیجہ ہے. کیونکہ ظاہر بات ہے اس وقت یہودی موجود تھے مسلمانوں کے سامنے, ان کی جو بھی سیرت اور کردار, ان کے جو بھی معاملات تھے وہ سب ان کے سامنے تھے, لہذا کافی تھا اشارہ کر دینا. اسی لیے میں نے عرض کیا تھا کہ ان صورتوں میں اہل کتاب کا تذکرہ بھی اگر ہے تو بطور نشان عبرت. اس کے بعد اب اگلی آیت, وہی میں نے عرض کیا تھا کہ تشویق و ترغیب اور ترہیب, ڈانٹ ڈپٹ لیکن پھر حوصلہ افزائی, یہ دونوں چیزیں لازم ہیں کسی بھی تربیت کے لیے, کسی بھی تعلیم کے لیے. ڈانٹ ڈپٹ بھی ضروری ہے, زجر بھی ضروری ہے, تنبیہ بھی ضروری ہے, تحذیر بھی ضروری ہے, لیکن ساتھ ہی پھر تھپکی بھی دی جانی چاہیے, حوصلہ بھی بڑھایا جانا چاہیے. گھبراؤ نہیں, اگر واقعتاً تمہیں یہ محسوس ہو رہا ہے دل سخت ہو گئے, دلوں کے اندر ویرانی ہے, ایمان نہیں ہے, ہم کہاں کس مغالطے میں ہیں کہ ہم مومن ہیں, اگر یہ احساس ہو جائے تو یہ احساس بھی بہت قیمتی ہے, اس کو بھی بڑی مضبوطی کے ساتھ تھامو, کہیں یہ لمحہ جو ہے یہ بھی نہ جاتا رہے, کہیں پھر کوئی لوری دے کر تھپک تھپک کر سلا نہ دے, تمہارا اپنے اندر سے تمہارا نفس یا کوئی شیطان غیم کی طرف سے تمہیں کوئی تھپکی نہ مل جائے. لہذا اب فرمایا اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها, جان لو اللہ تعالی زمین کو اس کے موت کے بعد, مردہ ہونے کے بعد دوبارہ زندہ کر دیتا ہے. تمہارے دلوں کی زمین اگر ویران ہو گئی ہے, اگر تم محسوس کرتے ہو کہ نور ایمان سے وہ خانہ دل جو ہے خالی ہو گیا ہے, تو گھبراؤ نہیں, مایوس نہ ہو, لا تقنطوا من روح اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها, اللہ تعالی زمین کو زندہ کر دیتا ہے اس کے موت کے بعد. بے آب و گیا زمین پڑی ہے, کہیں آثار زندگی کے نہیں ہے, ویرانی ہی ویرانی ہے, بارش برستی ہے وہیں پر سبزہ ہے, مگر اب زندگی ہی زندگی ہے معجزن ساتھی. بہت پیارا وہ شعر ہے, یہ جب توبہ کر لی تھی جگر صاحب نے, پینے پلانے سے تائب ہو گئے تھے, پھر جو انہوں نے ساقی نامہ کہا ہے, رگوں میں بھی کبھی صحبہ صحبہ رقص کرتی تھی مگر اب زندگی ہی زندگی ہے معجزن ساقی. کبھی ہمارے رگوں کے اندر شراب جو ہے وہ گردش کرتی تھی, اب زندگی گردش کر رہی. تو یہ کہ یہ ہر طرف جو ہے ویرانہ موت کا سسما, اور آپ کو معلوم ہے جہاں اس طرح کی ویرانی ہو نہ کوئی پرندہ آئے گا, کاہے کو چہچا آئے گا, کہا کیا ہے وہاں پر جس کے لیے وہ آئے گا. لیکن یہ کہ بارش برستی ہے, ہریاول ہے, اب یہ کہ پرندے بھی آ رہے ہیں آپ کو زمین پر بھی وہ لینگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, حشرات الارض بھی ہیں, یہ ساری حیات کہاں سے آ گئی؟ تو اگر اللہ تعالیٰ مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے, اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها, تو پھر مایوس ہونے کی بات نہیں. اللہ تعالیٰ جیسے کہ مردہ زمین کو دوبارہ زندہ کر دیتا ہے, گویا کہ یہاں پر اس کے لیے اسی طرح وہ تمہاری دلوں کی مردہ زمین کو بھی حیات تازہ, ایمان کی کہ دور سے منور کر دے گا, ایمان کی لہلہاتی ہوئی فصل جو ہے وہ تمہاری اسی کشت زمین کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پیدا ہو جائے گی. قد بینا لکم الایات لعلکم تعقلون, ہم نے اپنی آیات تمہارے لیے واضح کر دی ہیں، روشن کر دی ہیں، بیان کر دی ہیں، تاکہ تم عقل سے کام لو، سوچو، اسی سے سبق حاصل کرو، مایوس ہونے کی بات نہیں ہے، کمر ہمت کسو، اصلاح پر کمر کسو۔ لیکن اب اگلی آیت جو ہے، اس کو میں کہا کرتا ہوں یہ سلوک قرآنی، یعنی یہ جو کیفیت ہے اس کا تصور کر لیجئے کہ ایک آدمی اپنے باطن میں جھانک رہا ہے، اسے محسوس ہو رہا ہے کہ خالی ہے، یہاں نور ایمان نہیں ہے، مایوس نہ ہو، اسی زمین میں ایمان کی فصل لہلا سکتی ہے، لیکن کوئی حل چلانا پڑے گا۔ وہ حل چلانا ضروری ہے، وہ حل کون سا ہے؟ ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لہم ولہم اجر کریم۔ یقیناً صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، اور جو قرض دے اللہ کو قرض حسنا، آپ نوٹ کر لیجئے، اسی میں وہ آیت ہم پڑھ چکے ہیں، آج بھی اس کا حوالہ آیا تھا پچھلی نشست میں، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، سورہ تغابن میں بھی آیا تھا، ان تقرض اللہ قرضا حسنا یضاعف لکم ویغفر لکم واللہ شکور حلیم، لاسٹ بٹ ون آیت ہے سورہ تغابن کی، وہ لفظ آ رہا ہے بار بار۔ اس کا ایک تو فلسفہ سمجھ لیجئے، چونکہ دنیا کی محبت جو دو حصوں میں منقسم کر کے ہم نے سمجھی، ایک ہے علائق دنیاوی کی محبت، ایک مال و اسباب دنیاوی کی محبت، اس کو یکجا کریں گے تو دنیا کی محبت میں سب سے زیادہ جس کو اس کو سمبولک حیثیت حاصل ہوگی وہ مال کی محبت ہے۔ مال سے دنیا ہے، آپ دنیا کی بڑی سے بڑی نعمت حاصل کر سکتے ہیں، بڑی سے بڑی آسائش حاصل کر سکتے ہیں، تو مال کی محبت ہے اصل میں، یوں سمجھیے کہ یہ بریک ہے، جب تک یہ بریک نہیں کھلے گا گاڑی نہیں چلے گی۔ آپ ایکسلریٹر کو دبائے جا رہے ہیں، بریک لگا ہوا ہے بھائی، گاڑی نہیں چل سکتی، یہ بریک اصل میں مال کی محبت ہے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی تک رسائی ہی حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ خرچ نہ کر دو وہ چیز جو تمہیں پسند ہے، محبوب ہے، وہ بھی نہیں جو دل سے اتر چکی ہو، وہ نہیں جو محبوب ہو۔ اور یہ اس قدر واضح ہے، چوتھے پارے کی پہلی آیت ہے، لام نون کے ساتھ جو نفی آتی عربی زبان میں، اس سے زیادہ تاکید ممکن نہیں، لن تنالوا البر، ہرگز نہیں رسائی حاصل کر سکتے نیکی تک، بخل کے ساتھ اب نیکی ناممکن۔ آپ کرتے رہیے، یہ ہمارا درس نمبر دو ہے اس منتخب نصاب کا، زاہد ہو جائیں گے آپ، عابد ہو جائیں گے، نیک نہیں ہوں گے اگر یہ بخل کا بریک لگا ہوا ہے۔ نیک اور شے ہے اللہ کے نزدیک، لن تنالوا البر۔ آپ محدث ہو سکتے ہیں، مفتی اعظم ہو سکتے ہیں، آپ مفسر ہو سکتے ہیں، بڑے عالم ہو سکتے ہیں، نیک نہیں ہو سکتے اگر یہ بریک لگی ہوئی ہے۔ ہر لفظ کی اپنی کانوٹیشن ہے، عابد، زاہد، عالم، فاضل، محدث، محقق، جو چاہے آپ کہہ رہے ہیں۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ہرگز نہیں رسائی حاصل کر سکتے نیکی تک جب تک کہ تم خرچ نہ کرو وہ شے جو تمہیں محبوب ہے، پسند ہے۔ اسی کو ذہن میں رکھیے کہ یہ سلوک قرآنی کی شرط اول یہ ہے، یہ حل چلانا پڑے گا، دل سے مال کی محبت کو نکالنا ہوگا۔ یہی بات ہے کہ جو سورۃ البلد میں آئی ہے، اس کا اصل میں جو ہے وہ در حقیقت مثنی یا وضاحت سورۃ البلد میں، فلق تحم العقبہ، بڑے ایک شکوے کے انداز میں اللہ تعالیٰ گلا کر رہے ہیں، ہم نے انسان کو کیا کیا نعمتیں دی، الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین، کیسی کیسی نعمتیں دی ہیں، لیکن یہ کم ہمت تھوڑ دلا، فلق تحم العقبہ، یہ گھاٹی کو عبور نہیں کر سکا، یہ گھاٹی ہے، ایک باٹل نیک ہے، جسے میں بریک کہہ رہا ہوں اس کو آپ باٹل نیک بھی سمجھیے، ایک باٹل نیک ہے، اس سے نکل جائیں گے تو آگے راستہ کھلا ہے، گھاٹی اوکھی ہے، ایک اوکھی کاٹی مشکل پینڈا عشق دیا سوارا تھا، ایک نظم مجھے یاد آ رہی ہے جو جماعت اسلامی کے ایک ہوتے تھے عبداللہ شاکر صاحب، بڑی پیاری نظم تھی، تو یہ اوکھی گھاٹی جو ہے اس کو عبور کرنا مشکل ہے۔ فلق تحم العقبہ وما ادراک ما العقبہ، جانتے ہو وہ گھاٹی کون سی ہے؟ فک رقبت، کسی غلام کی گردن کو غلامی سے آزاد کرا دینا، او اطعام فی یوم ذی مسغبۃ، یا کھانا کھلانا فاقے کے دن، قحط کے دن، جب اپنے بھی لالے پڑ رہے ہوں. اگر گودام اپنے بھرے ہوئے ہیں تب آپ نے لنگر کھول دیا اور بات ہے، جب اپنے بھی لالے پڑے ہوئے ہو تب کسی بھوکے کو کھانا کھلانا. فق رقبت او اطعام فی یوم ذی مسغبۃ یتیما ذا مقربۃ او مسکینا ذا متربۃ. کسی یتیم کو جو قرابت دار بھی ہے، کسی مسکین کو جو کہ مٹی میں مل رہا ہے، رل رہا ہے، یہ ہے گھاٹی. اس گھاٹی کو اگر عبور کر لیا، یہ بہت اہم مقام ہے اور بہت کم لوگوں کی جو ہے اس طرح گہرائی میں نظر وہاں گئی ہے کہ اس کے بعد نظر آئے. ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ. اس گھاٹی میں سے گزر کر جو ایمان لایا ہے وہ ہے اصل میں، پھر اس کے لیے تو راستے کھلے پڑے. ثم کان من الذین آمنوا. دیکھیے، ایک ہے ابو بکر، وہ ایمان لائے ہیں، وہ مال کی محبت سے پہلے سے فارغ ہے. ایک وہ شخص ہے جو مال کی محبت لیے ہوئے ایمان لایا ہے، وہ منافق بنے گا. جب تک کہ اپنے اس مال کی محبت، اس جو نجاست ہے، اس سے اگر اپنے دل کو پاک نہیں کرے گا تو سوائے نفاق کے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا. بریک کھولنا پڑے گا. فلق تحم العقبہ وما ادراک ما العقبہ فق رقبۃ او اطعام فی یوم ذی مسغبۃ یتیما ذا مقربۃ او مسکینا ذا متربۃ ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمۃ اولئک اصحاب المیمنۃ. بہرحال یہ ہے، اب اس میں نوٹ کر لیجئے الفاظ، اور ویسے اس سے پہلے وضاحت ہو چکی ہے. دیکھیے، ایک لفظ آیا ہے اب تک انفاق، وما لکم اللہ تنفقوا فی سبیل اللہ، انفاق فی سبیل اللہ. ایک لفظ آیا اللہ کو قرض حسنہ دینا، من ذا الذی یقرض اللہ قرض حسنہ، یہاں پر بھی آ گیا واقرض اللہ قرض حسنہ. ایک لفظ آیا صدقات. یہ صدقہ کس کو کہتے ہیں؟ عام طور پر تو یہ صدقے کا لفظ جو ہم استعمال کرتے ہیں وہ کسی اچھے سینس میں نہیں ہوتا. صدقہ اصل میں صدق سے بنا ہے، کسی کے انسانیت کی صداقت کا ثبوت ہے. یہ انسانیت کی صداقت کہ آپ کسی فیلو ہیومن بینگ کو بھوکا دیکھیں تو اسے کھانے میں شریک کریں، کسی تکلیف میں دیکھیں اور اگر ممکن ہے آپ کے لیے کہ آپ اس کی تکلیف کا ازالہ کر سکتے ہو تو ادھر متوجہ ہو جائیں. وہ رافت جس کو میں نے کہا تھا، رافت اور رحمہ، یہ اگر نہیں ہے انسان میں تو وہ پھر کوئی حقیقی انسان ہی نہیں ہے. اسی لیے فرمایا حضور نے، من یحرم الرفق فقد حرم الخیر کلہ. جو شخص دل کی نرمی سے محروم ہو گیا وہ کل کے کل خیر سے محروم. خیر کہاں سے آئے گا؟ کٹھور دل، سنگ دل انسان، اس کے پاس خیر نہیں آ سکتا. وہ لاکھ اپنے اوپر تقویٰ کے اور دینداری کے جو ہے لبادے اوڑھ لے اور مسجدوں کو قالین بھی فراہم کر دے اور چندے دے دے بڑے بڑے، جو چاہے کر لے، سنگ دل انسان. من یحرم الرفق فقد حرم الخیر کلہ. جو شخص دل کی نرمی سے محروم ہو گیا وہ کل کے کل خیر سے محروم ہو گیا. اور لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تو اب ان دو اصل میں کیٹیگریز کو علیحدہ علیحدہ آئیڈینٹیفائی کر لیجیے. ایک ہے مال خرچ کرنا ابنائے نو کی داد رسی میں، تکلیف دور کرنے میں، کھلانے میں، فقراء، مساکین، بیواؤں، یتیموں اور مقروضوں کے لیے مال خرچ کرنا، یہ ہے صدقہ. اور یہی مین ہے اصل میں، زکات کا مصرف بھی مین یہی ہے، اگرچہ زکات کے مصرف میں فی سبیل اللہ بھی ہے لیکن وہ آٹھ میں سے ایک ہے. مین مصرف جو ہے در حقیقت زکات کا وہ یہ. اسی لیے جو زکات کے مصارف پر آیت آئی ہے سورہ توبہ میں، وہاں لفظ زکات آیا ہی نہیں، صدقات آیا ہے، انما الصدقات للفقراء والمساکین. تو صدقہ اور زکات ایک طرف کر لیجیے. ایک ہے اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی حکومت قائم کرنے کے لیے، اللہ کے پیغام کو عام کرنے کے لیے، اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد کے لیے، ساز و سامان فراہم کرنے کے لیے مال خرچ کرنا، یہ ہے انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں انفاق. اور یہی ہے قرض حسنہ اللہ کو، اس لیے یہ تو ذاتی معاملہ ہے اس کا. اسی لیے آگے چل کر اسی صورت میں آپ دیکھیں گے اللہ انہیں اپنا مددگار قرار دیتا ہے. میری حکومت قائم کرنے کے لیے تم اگر اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر آ گئے ہو تو میرے مددگار ہوئے نا. آپ غور کیجئے، ہندوستان میں جو شیعیت آئی کب آئی؟ ہندوستان میں یوں سمجھیے کہ پورے 300 برس تک مسلمانوں کی حکومت قائم ہونے کے بعد شیعیت کا نام و نشان نہیں تھا، خالص سنی مسلمان ملک تھا یہ. 1206 میں حکومت قائم ہوئی ہے دلی کے اندر، ویسے تو اس سے پہلے بھی جو بھی یہ علاقہ جو ہمارا ہے تو اس سے بہت پہلے دارالاسلام میں داخل ہو چکا تھا. دہلی میں حکومت قائم ہوئی 1206 میں. 1526 میں آیا ہے بابر، بابر کا بیٹا ہمایوں ہے. 325 برس تک یہاں شیعیت کا نام نہیں تھا، لیکن جب شیر شاہ سوری نے شکست دی، بھاگنے پر مجبور کر دیا ہمایوں کو، اب گیا ہے ایران، وہاں سے شہنشاہ تہماسپ کے فوجی لے کر آیا ہے، یہ جو یہاں پہ قزلباش کہلاتے ہیں. یہ قزلباش کون ہے؟ یہ اس وقت آئے تھے ایران سے اور ان کے ساتھ شیعیت آئی. اب ظاہر بات ہے کہ وہ تو مددگار تھے، محسن تھے ہمایوں کے، جنہوں نے دوبارہ تخت دہلی لے کر دیا ہے، جنہوں نے حکومت ہند دوبارہ ان کو ریسٹور کرائی ہے، اس سے بڑا محسن کون ہوگا. یہی وجہ ہے کہ اس کے بعد سے مغلیہ دربار پر جو غلبہ ہوا اہل تشیع کو، اس کے بعد ہندوستان کے اندر شیعیت جو ہے وہ پھیلتی چلی گئی. تو یہ ہے احسان. اب آپ اسی کو پرقیاس کیجیے، اللہ کی حکومت کے خلاف بغاوت ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر، آپ وفادار بن کر اللہ کی حکومت قائم کرنے کے لیے تن من دھن لگا رہے ہیں، تو آپ اللہ کے مددگار ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ یہی ہے جو سورہ صف کی آخری آیت ہے، اور اس سورہ مبارکہ کی بھی جو اصل آیت ہے، سب سے عظیم ترین آیت، وہ اسی پر ختم ہوگی. وَلَيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، اللہ دیکھنا چاہتا ہے کون ہے اس کے وفادار بندے جو غیب میں ہونے کے باوجود اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتے ہیں، مددگار ہو گئے. اور سورہ صف ختم ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اللہ کے مددگار بنو. کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ، جیسے کہ عیسیٰ نے کہا تھا ابن مریم نے اپنے حواریین سے، کون میرا مددگار ہے اللہ کی طرف. تو اللہ کے بھی مددگار، رسول کے بھی مددگار. تو یہ دو مدیں جو ہیں انہیں علیحدہ علیحدہ آئیڈینٹیفائی کرنا ضروری ہے. ایک ہے جو بھی غرباء ہیں، مساکین ہیں، یتیم ہیں، بیوائیں ہیں، محتاج ہیں، مقروض ہیں، غلام ہیں، ان کو ان کی مدد، ان کی احتیاج کو رفع کرنا، ان کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے، یہ ہے صدقہ اور خیرات. اس آیت میں دونوں کو لے آئے، ان المصدقین والمصدقات، یہ تو صدقہ ہوا. وہ اقرب اللہ قرض الحسن، اب یہاں پر بھی محذوف ماننا پڑے گا، والذین اقرض اللہ قرض الحسن، اس لیے کہ اسم پر فعل کا عطف براہ راست نہیں آتا، تو یہاں محذوف ہے. اور وہ لوگ کہ جو اللہ کو قرض حسنہ دے، یعنی اللہ کے دین کے لیے، اس کی سربلندی کے لیے، اقامت دین کے لیے، غلبہ دین حق کے لیے، حکومت الہیہ کے قیام کے لیے، نظام خلافت کو برپا کرنے کے لیے، یضاعف لہم ولہم اجر کریم، ان کے لیے بھی دگنا کیا جائے گا، بڑھایا جائے گا. یہی لفظ پہلے بھی آیا ہے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم. اور سورہ تغابن کی لاسٹ بٹ من آیا، ان تقرض اللہ قرضا حسنا یضاعف لکم ویغفر لکم واللہ شکور حلیم. وہی الفاظ یہاں ہیں، یضاعف لہم ولہم اجر کریم، ان کے لیے بڑھوتی ہوتی رہے گی، اضافہ کیا جاتا رہے گا، اور اضافی طور پر اجر کریم مزید ہے، مستزاد ہے. جو اصل مال ہے تمہارا وہ تو بہت بڑھا ہوا ملے گا ہی، مزید اللہ کی طرف سے بہت باعزت جو بدلہ ملے گا وہ بڑے اعزاز اور اکرام کے ساتھ ملے گا. اللہم وفقنا لہذا، اللہم طہر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الریا والسنتنا من الكذب واعیننا من الخیانہ فإنك تعلم خائنة الاعین وما تخفی الصدور. آمین یا رب العالمین.